السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.
کتاب المناقب. مناقب منقب سے، منقبہ کہتے ہیں فضیلت کو، کسی کی خوبی، سیرت. بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ باب المناقب ہے، یعنی الگ کتاب نہیں ہے بلکہ کتاب الانبیاء کا ایک حصہ ہے. کتاب الانبیاء میں باقی انبیاء کے فضائل بیان ہوئی ہیں، تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان وغیرہ کے مناقب بیان ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب المناقب وقول اللہ تعالی، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم الآیہ وقوله واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا وما ينهى عن دعوى الجاهلية الشعوب النسب البعيد والقبائل دون ذلك. باب المناقب، مناقب کا باب، فضیلتوں کا باب، اور اس ضمن میں وقول اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، یا ایہا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں، من ذکر و انثا، ایک مرد اور عورت سے، مرد یعنی حضرت آدم اور عورت حضرت حوا، وجعلناکم، اور بنایا ہم نے تمہیں، شعوباً، شعوب و قبائل، اور قبائل میں، یعنی ہم نے تمہیں قبیلوں اور مختلف شاخوں میں پیدا کیا، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے. آیت کے اخیر تک وقوله، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اور ڈرو اللہ سے وہ جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام، اور ارحام یعنی رشتوں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، یعنی رشتوں کو کاٹنے سے بچو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگران ہے. الرقیب. وما ينها، اور جو روکا گیا، ان دعوى الجاہلیۃ، جاہلیت کی پکار سے، جاہلیت کے دعوی سے، یعنی پکار، یعنی جیسے جاہلیت کے زمانے میں لوگ اپنے خاندان اور حسب نسب پر بہت فخر کیا کرتے تھے. الشعوب، شعوب کا معنی ہوتا ہے النسب البعید، دور کا رشتہ، دور کا نسب، اور شعوب جو ہے یہ شعب کی جمع ہے. والقبائل، اور قبائل جو ہے یہ قبیلہ کی جمع ہے، دون ذالک، اس کے علاوہ یعنی قریب. النسب البعید یعنی بڑا خاندان شعوب کہلائے گا، اور چھوٹا جو ہے وہ قبیلہ کہلائے گا، اس کی شاخ کہلائے گا. ہیں دونوں ہی خاندان، یعنی شعوب بھی خاندان ہے، قبائل بھی، لیکن شعوب بڑے خاندان کے لیے اور قبیلہ اس کی ایک شاخ کے لیے یا چھوٹے حصوں کے لیے. یہاں مناقب بیان کرنے سے پہلے کچھ آیات کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام انسان آدم اور حوا کی اولاد ہیں. بعض انسانوں کو بعض پر صرف حسب نسب، رنگ، قوم، وطن، زبان کے اعتبار سے فضیلت نہیں، بلکہ اصل فضیلت اور اصل خوبی کسی کے اندر بھی کیا ہے کہ اس کے اندر تقوی ہو، اور جس کے اندر جتنا زیادہ تقوی ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کا محبوب ہوگا، اللہ کے ہاں معزز ہوگا، اس کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں زیادہ ہوگی. اور تقوی کہتے ہیں بچنے کو، وقا یقی، بچنا، یعنی بچ بچ کے زندگی گزارنا، محتاط زندگی بسر کرنا، حرام چیزوں سے بھی بچنا، شکوک و شبہات سے بھی بچنا، خواہشات سے بھی بچنا. اور الحمدللہ اب رمضان قریب ہے تو روزے فرض کرنے کا مقصد بھی اصل میں کیا ہے کہ انسان کے اندر تقوی کی نرچرنگ ہو، انسان کے اندر ایسی قوت پیدا ہو روزہ رکھ کر کہ جس سے وہ حرام کاموں سے بچ سکے. کیونکہ روزے میں انسان بعض حلال چیزوں سے بچتا ہے، روزے کی حالت میں انسان بار بار اگر اس کا دھیان کھانے پینے کی طرف جائے بھی تو فوراً اس کو اگلا خیال کیا آتا ہے کہ میں نہیں کھا سکتا کیونکہ میں روزے سے ہوں، اللہ نے مجھے کھانے سے منع کیا ہے. تو جب حلال چھڑوانے کی پریکٹس ہوتی ہے ایک مہینہ بھر کے لیے تو پھر انسان اس تجربے سے گزر کر حرام بھی چھوڑ سکتا ہے. تو اسی چھوڑنے کا نام، اسی حرام سے بچنے کا نام دراصل تقویٰ ہے. یعنی جن جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا ہے، رکنے سے کہا ہے، ان سے رک جایا جائے، اور جن چیزوں کو کرنے کا پھر حکم دیا ہے ان کو کیا جائے. تو رمضان میں انشاءاللہ آپ سب یہ ایکسرسائز کریں گے کہ صبح سے لے کر رات تک اور رات سے پھر صبح تک اپنے مختلف کاموں پر غور و فکر کریں گے، اپنا محاسبہ کریں گے کہ ان کاموں میں جو بھی میں کر رہی ہوں، خواہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے کام ہے یا میرے دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کا کوئی کام ہے، تو اس میں جو بھی میں کر رہی ہوں ان میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو درست نہیں، ٹھیک نہیں، یا ان کے بارے میں آپ کو شک ہے کہ میں کچھ ٹھیک نہیں کر رہی، تو کس کس چیز سے بچنا چاہیے. مثلا صبح اٹھتے ہی آپ کیا کریں گے، سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے، دعا پڑھ کر، وضو کر کے، پاک صاف ہو کر، یعنی ویسے تو سحری کریں گے رمضان میں، تو جب سحری کرنے میں کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، کیا چیزیں ہیں جو اس وقت کرنی چاہیے اور کیا نہیں کرنی چاہیے، ان سب کا جائزہ لینا، کیا چیزیں اس وقت کرنا ناپسندیدہ ہے، اور کب تک سحری کھانی چاہیے اور کب نہیں کھانی چاہیے، کب ہاتھ روک دینا چاہیے، بچ جانا چاہیے، اور پھر اس کے بعد اگلا کام کیا کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے تو نماز میں کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے، پھر اسی طرح باقی یعنی کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے یا اور کیا کام کرنے ہیں، تو اس وقت کس چیز سے بچنا چاہیے. بہت سے لوگ اٹھتے ہی ابھی آنکھیں پوری کھلی نہیں ہوتی تو پہلی چیز جو اٹھاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، موبائل. سب ایک آواز سے بولیں گے موبائل. اب آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ جب یہ پٹاری کھل جاتی ہے تو پھر اس کے بعد بند ہونے کا نام نہیں لیتی، اور انسان کی ساری توجہ اور اس کا پرائم ٹائم اور اس کے ذکر کا اور اس کی عبادت کا اور اس کے فرائض کی ادائیگی کا اور اہم ترین کاموں کا وقت گزر جاتا ہے یا کم رہ جاتا ہے. اور جب کم رہ جاتا ہے تو پھر انسان جو کرنے کا کام ہے اس کو جلدی جلدی کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح جیسے سحری کھانا ہے مثلا، تو اس میں بھی جیسے آپ کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں، کھانے میں حلال اور طیب کا اہتمام کرنا اور جو چیزیں واقعی نیوٹریشیس ہیں ان کا اہتمام کرنا، اور ایسی چیزیں کہ جن کو کھا کر آپ کے روزے میں ایک کسل مندی پیدا ہو، اور یا اتنا کم کھانا کہ آپ کو کمزوری لاحق ہو جائے، یا پھر یہ کہ کھانا ہی نہ. تو پورے دن کے ہر عمل میں آپ جائزہ لے کہ کیا کیا ٹھیک نہیں ہو رہا اور مجھے اپنے آپ کو کہاں درست کرنا ہے. کیونکہ رمضان دراصل ایک تبدیلی کا مہینہ ہے، اپنی عادتوں کو، اپنے کھانے پینے کے پروگرام اور عادات کو تبدیل کرنے کا نام ہے، اپنی نیند، آرام، سونے اور جاگنے کے اوقات میں تبدیلی، اپنی عبادات کے اوقات میں تبدیلی، یعنی اوقات یعنی ایکسٹرا نمازیں جو ہو جاتی ہیں رات کی، تراویح خاص طور پر، اور اسی طرح اپنے مال میں جو آپ تصرفات کرتے ہیں اس میں کیا کرنے کی ضرورت ہے اور کیا نہیں کرنا، اور باقی بھی دن میں کس وقت سونا ہے، کس وقت نہیں سونا، افطار کیسے کرنی ہے، کیا کرنا ہے اور اس میں کیا نہیں کرنا، یہ دونوں چیزیں یعنی کرنے کے کام اور نہ کرنے کے کام. یعنی بعض اوقات ہم کرنے کے کام تو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ کیا نہیں کرنا. کیونکہ انسان جب تک ان نہ کرنے کے کاموں سے بچتا نہیں اس وقت تک اس کی عبادت مکمل نہیں ہوتی. جب آپ سے سوال کیا گیا کہ سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے، یا آپ سے نصیحت کرنے کی التجا کی گئی، تو آپ نے فرمایا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ تم حرام چیزوں سے بچو تو سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. یعنی انسان جب نہ کرنے کے کاموں سے بچتا ہے تو ہی دراصل عبادت گزار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر بھی انسان کی سب سے بڑی فضیلت اور خوبی کیا بتائی گئی, یہاں پر تقوی, کہ اس کے اندر تقوی پیدا ہو. اور الحمدللہ تقوی پیدا کرنے کا موسم آ رہا ہے, یا ہے اگر آپ کے اندر تو اس کے اندر اضافہ اور اس کے اندر بہتری کے مواقع آ رہے ہیں, اور ہر رمضان انسان کو اس کا موقع عطا کرتا ہے. اور جب تقوی آ جاتا ہے تو پھر انسان کے واقعی صحیح معنوں میں پھر اس کا تزکیہ بھی ہوتا ہے, اور اس کے اندر کئی خوبیاں بھلائیاں, نہ صرف یہ کہ ایمان کی بلکہ اس کی عبادات میں بہتری, اس کے اخلاق میں, اس کے معاملات میں, اس کے طریقے زندگی میں, ہر چیز کے اندر ایک کوالٹی پیدا ہو جاتی. تو حقیقی معنوں میں پھر آپ ایک کوالٹی لائف گزارتے ہیں, اور جب آپ کے اندر کوالٹی لائف آ جاتی ہے تو آپ بہت سی مشکلات سے بچ جاتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں آسانی پیدا کر دے گا. مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا, اور اس کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکے گا. بے شمار فوائد ہے تقوی کے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون, اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور وہ جو محسن ہوتے ہیں. والعاقبۃ للمتقین, عاقبت بھی متقین کے لیے ہی ہے. کامیاب مفلحون کی جو صفات سب سے پہلے ہمیں دی گئی ہیں, سکسیسفل پیپل کی جو ہیبٹس بتائی گئی ہیں قرآن کے اعتبار سے وہ کیا ہیں, اس میں بھی سب سے پہلی بات یہی ہے کہ وہ متقی ہوتے ہیں اور متقی ہو کر کچھ کام کرتے ہیں, کہ تقوی محض خیالوں کا نام نہیں بلکہ کچھ کرنے کا. ان کی کچھ کوالٹیز, ان کے ٹریٹس, ان کے اعمال کے کچھ ذکر کیا گیا کہ متقی لوگ کیسے کیسے کام کرتے ہیں. تو اس لیے جو بھی رمضان کانشیس ہو کے گزارے گا وہ اپنے اندر تقوی انشاءاللہ لانے کی بھرپور کوشش کرے گا. یہی وہ واحد چیز ہے جسے آپ نے رمضان کے اینڈ میں جس کا جائزہ لینا ہے اور دیکھنا ہے کہ کتنا وہ آپ کے اندر پیدا ہو چکا ہے. اور اگر واقعی پیدا ہو جاتا ہے تو خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر, ان المتقین, بے شک متقی فی جنات و نہر, باہوں اور نہروں میں ہوں گے. فی مقعد صدق, سچی عزت کی جگہ پر, عند ملیک مقتدر, با اقتدار بادشاہ کے قریب, یعنی قیامت کے دن پھر اللہ سبحانہ وتعالی کا قرب بھی نصیب ہوگا, عزت کا مقام نصیب ہوگا, اور باغ اور چشمے اور نہریں وہ نصیب ہوں گی. تو مومن ساری زندگی روزہ رکھتا ہے, یعنی مومن کی زندگی ساری زندگی ایک محتاط زندگی ہوتی, کانشیس زندگی ہوتی. مومن غافل نہیں رہتا, مومن اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرتا, اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرتا, اپنے مال کو ضائع نہیں کرتا, بلکہ ہر چیز میں محتاط رویہ اختیار کرتا ہے. سوچی سمجھی عقل مند زندگی, ٹھیک ہے. تو کتاب المناقب میں اصل انسان کی خوبی کیا ہے جس پر انسان کو پرکھا جائے گا, کہ اس کے اندر تقوی کتنا ہے. باقی آپ کی نیشنلٹی کیا ہے, آپ کی کھال کا رنگ کیا ہے, آپ زبان کون سی بولتے ہیں, اور آپ کس وطن سے تعلق رکھتے ہیں, کس نسل اور کس خاندان اور قبیلے سے, یہ تو لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں, اور اس بنا پر لوگوں کو پرکھا جاتا ہے اور ان کی قیمت لگائی جاتی ہے, اور ان کو پوائنٹس ملتے ہیں کہ کس کے پاس کیا کیا ہے دنیاوی اعتبار سے. لیکن اگر یہ ساری چیزیں بھی عین دنیا کے معیار کے مطابق آپ کے پاس ہوں تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں, اگر آپ کے اندر ایمان اور تقوی نہیں. تو جو چیز اللہ کو مطلوب ہے ہمیں اپنے اندر وہ لانی ہے, یہ اصل خوبی ہے جو پیدا کرنی. اب آپ دیکھیے یہ کتاب المناقب میں ہونا تو چاہیے تھا کہ کچھ ظاہری اخلاقیات کا ذکر کیا جاتا, کہ وہ شخص ایسا بھی ہو ایسا بھی ہو ایسا بھی. نہیں, کی پوائنٹ کا ذکر کر دیا گیا, اندر کی کیفیت کا ذکر کر دیا گیا, کہ اگر تقوی آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا, باقی سارے کام ٹھیک ہوتے جائیں گے, باقی ظاہر بھی ٹھیک ہو جائے گا. اگر اندر ٹھیک ہو جائے گا تو باہر بھی ٹھیک ہو جائے گا, لیکن اگر اندر ٹھیک نہیں تو پھر, اگر زمین ہی خراب ہے تو خراب زمین سے کیا نکلے گا, لا یخرج الا نکدا, کاڑ کباڑ ہی نکلے گا, اس سے کچھ خاص چیز حاصل نہیں ہو سکتی. ایسا انسان اوپر سے اپنے آپ کو کتنا بھی لباس سے اور مختلف طرح کی چیزوں سے سجانے کی کوشش کرے تو حقیقی معنوں میں وہ اللہ سبحانہ وتعالی کا پسندیدہ بندہ نہیں ہو سکتا. تو بہت سے لوگ اپنے اندر، اپنی سیرت، اپنے اخلاق کردار میں کچھ آرٹیفیشل پھول اوپر سے ٹکانے کی کوشش کرتے ہیں، اور لگانے کی جس طرح آرٹیفیشل ڈیکوریشن کرتے ہیں تو اس میں وہ نیچے سے تھوڑی اگتے ہیں، وہ تو اوپر سے ٹنگ دیے جاتے ہیں. تو اسی طرح بہت سے لوگ اوپر اوپر سے تسنوں کے ساتھ مصنوعی انداز میں کچھ خوبیاں اپنے اندر وقتی طور پہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کسی وقت تھوڑی سی بھی ٹھوکر لگتی ہے نا، یا آندھی کا جھونکا آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ گر پڑتے ہیں یا وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، وہ باقی نہیں رہتے. تو اسی طرح وہ لوگ جو اوپر اوپر سے کچھ کوالٹیز فورسفلی اپنے اندر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ سب کچھ اندر سے باہر آنا چاہیے، تقوی سے یہ چیز آپ کے اندر آئے گی اور حقیقی معنوں میں خوبصورتی نصیب ہوگی. حدثنا خالد بن یزید الکاہلی حدثنا ابو بکر عن ابی حسین عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما وجعلناکم شعوبا وقبائل قال الشعوب والقبائل العظام والقبائل البطون. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں خالد بن یزید الکاہلی نے حدیث بیان کی، اور اس میں بیسیکلی ابن عباس کا قول ہے، اور ان کا قول آیت کی تفسیر کے بارے میں ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل، سورۃ الحجرات کی آیت، کہ ہم نے تمہیں خاندانوں اور قبیلوں میں پیدا کیا. قال الشعوب والقبائل، شعوب کا معنی بھی کیا ہے؟ القبائل العظام، بڑے بڑے قبیلے. والقبائل اور قبیلے کیا ہیں؟ البطون، شاخیں، یعنی اس سے چھوٹی. حدثنا محمد بن بشار حدثنا یحیی بن سعید عن عبید اللہ قال حدثني سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من اكرم الناس قال اتقاهم قالوا ليس ان هذا نسالك قال فيوسف نبي الله. ہم سے محمد بن بشار نے روایت کیا جو بندار ہیں، حدیث کے راوی ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں قیل یا رسول اللہ، کہا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من اکرم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ قال اتقاہم، فرمایا جو ان میں سب سے زیادہ متقی ہے. قالو، وہ کہنے لگے، لیس ان ھذا نسألک، ہم اس بارے میں نہیں پوچھ رہے. قال، فرمایا پھر اگر تم حسب نسب کے اعتبار سے پوچھتے ہو، فیوسف نبی اللہ، تو وہ یوسف علیہ السلام ہیں جو اللہ کے نبی ہیں. تو اس حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل فضیلت انسان کی تقوی کی بنیاد پر ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ نے تم سے جاہلیت کا فخر اور غرور اور خاندانی تکبر ختم کر دیا ہے، یعنی اب خاندانوں کی بنا پر کوئی بڑا نہیں. اب لوگ صرف دو طرح کے ہیں، لوگ دو طرح کے ہیں، اللہ کی نظر میں نیک، متقی، کریم، اور دوسرا فاجر، بدبخت، اللہ کی نظر میں ذلیل، کمزور. لوگ کس طرح ہیں؟ دو طرح کے، نمبر ایک تقی اور نمبر دو شقی، ایک متقی اور دوسرا بدبخت. متقی جو ہے وہ معزز ہے، اور جو شقی ہے، فاجر ہے، وہ بدبخت ہے، اللہ کی نظر میں حقیر ہے. لوگ سب کے سب آدم کی اولاد ہیں، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے لوگوں، ہم نے تمہیں نر اور مادہ کے ملاپ سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہیں کنبوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو کہ کون کس قبیلے اور کس خاندان کا ہے. بے شک اللہ کی نظر میں تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، بے شک اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق کے درمیانے دن خطبۃ الوداع دیا اور فرمایا اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے، یعنی آدم کی اولاد ہو تم سب، آگاہ ہو جاؤ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی سرخ رنگ والے کو کالے رنگ والے پر، اور کسی کالے رنگ والے کو سرخ رنگ والے یعنی سفید کو سفید پر. کوئی فضیلت اور برتری نہیں مگر تقوی کے ساتھ. سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ تقوی والا. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ البلغت، لوگوں کیا میں نے تمہیں بات پہنچا دی؟ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں. پھر آپ نے فرمایا حاضر لوگ غائب لوگوں تک یہ سب باتیں آگے پہنچا دیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک اور روایت میں بھی آپ نے فرمایا کہ اللہ کے خوف کے سوا کسی اور سبب سے کوئی شخص دوسرے سے زیادہ مکرم نہیں. یعنی اللہ کا خوف یعنی تقویٰ ہے جس بنا پر انسان دوسروں سے معزز ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دوست قیامت کے دن متقی لوگ ہوں گے اگرچہ ایک نسب دوسرے نسب سے قریبی ہوگا, اور یہ نہ ہو کہ لوگ میرے پاس اعمال لے کر آئیں اور تم دنیا کو اپنی گردنوں پر لادے ہوئے آؤ. یعنی میرے خاندان کے لوگ مال اکٹھا کرنے میں لگے رہے اور دوسرے لوگ عمل میں, اور تم کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میں اس طرح اور اس طرح کہوں گا اور میں اپنے دونوں پہلوؤں میں منہ پھیروں گا, یعنی انکار کر دوں گا. ایسے دونوں پہلوؤں میں منہ پھیروں گا یعنی رائٹ اور لیفٹ, نو کوئی مدد نہیں ہو سکتی. قیامت کے دن کسی حسب نسب کی بنا پر تمہیں عزت نہیں ملے گی بلکہ اعمال کی بنا پر, عمل صالح کی بنا پر. عقبہ بن عامر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے یہ نسب نامے کسی کے لیے عیب اور تانا نہیں, تم سب آدم کی اولاد ہو. یعنی کسی کو بھی حسب نسب کا تانا دینا ہی نہیں چاہیے. تم نقص اور کمی میں ایک دوسرے کے قریب ہو. دین یا عمل صالح کے علاوہ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. قیامت کے دن اونچے درجے کس کے ہوں گے؟ جن کے اعمال زیادہ بہتر ہوں گے. انسان کے فحش گو ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بےہودہ گو ہو, بخیل اور بزدل ہو. اور افضل حسب عمدہ اخلاق پر مبنی ہے. ابن عباس کہتے ہیں تم کس کو عزت شمار کرتے ہو؟ اللہ نے عزت کو واضح کر دیا, اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. تم کس کو حسب شمار کرتے ہو؟ سب سے افضل حسب والا وہ ہے جو سب سے بہتر اخلاق رکھتا ہے. تو حسب نسب میں اصل چیز پھر وہی انسان کے اعمال ہیں. اور ہم سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو حقیر جاننے سے اور دوسروں کو اپنی نظروں میں کمتر جاننے سے منع فرمایا ہے. لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا, کہ تم ایک دوسرے سے حسد نہ کرو, ایک دوسرے کے لیے دھوکے سے قیمتیں نہ بڑھاؤ, ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو, ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو. یعنی ہر شخص دوسرے کو اہمیت دے اور اس کی عزت کرے, اور اس کا جان مال خون سب کچھ دوسرے پر حرام ہے. حدثني قيس بن حفص حدثنا عبد الواحد حدثنا قليب بن وائل قال حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنة أبي سلمة قال قلت لها أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكان من مدر؟ قالت ممن كان إلا من مدر من بني النضر بن كنانة. قيس بن حفص نے حدیث بیان کی, اور قيس بن حفص جو ہیں امام بخاری کے استاد ہیں جن کا ذکر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. یہ بھی آزاد کردہ غلام ہے ابو محمد البصری. کلیب بن وائل کہتے ہیں حدثتنی حدیث بیان کی مجھ سے کس نے؟ ربیبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبہ نے. ربیبہ کون ہوتی ہے؟ جو کسی عورت کی پچھلے شوہر سے بیٹی ہو. ان کا نام زینب ابنت ابی سلمہ تھا, یعنی حضرت ام سلمہ اور ابو سلمہ کی بیٹی تھی یہ. قال قلت لها, کہتے ہیں میں نے ان سے کہا ارأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تم سمجھتی ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکان من مدر, کیا وہ مدر قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ قالت ممن کانا, اور کس سے تعلق رکھتے تھے؟ الا من مدر, سوائے مضر سے, یعنی آپ مضر قبیلے سے ہی تعلق رکھتے تھے. من بن النضر بن کنانہ تھا, بنو نضر بن کنانہ سے. نضر بن کنانہ جو ہے یہ ایک شاخ ہے مضر کی, کیونکہ کنانہ جو تھا وہ خزیمہ کا بیٹا تھا, اور آگے حسب نسب چلتا ہے. اب یہ جو نسب ہے اس کی پہچان تو ضروری ہے, یعنی اس لیے نہیں کہ یہ دیکھا جائے کہ کون کتنا بڑا ہے, اس لیے کہ یہ انسانوں کی پہچان کا ذریعہ ہے کہ کون کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے. ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا سلسلہ نسب اتنا تو سیکھ لو, اپنا سلسلہ نسب اتنا تو سیکھ لو کہ جس سے صلہ رحمی کر سکو. اگر رشتوں کی پہچان نہیں ہوگی تو پھر صلہ رحمی کیسے ہوگی؟ کیونکہ صلہ رحمی اہل و عیال میں محبت کا باعث ہے, خاندانوں کے اندر بانڈنگ پیدا کرتی ہے, ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے قریب لاتی ہے. مال میں اضافہ کرنے والی ہے، عمر کو بڑھانے والی ہے۔ کیا ہی خوب بات ہے کہ جو شخص رشتوں کو جوڑے گا، رشتوں کی پوچھ گچھ رکھے گا، رشتوں کا خیال رکھے گا، رشتہ داروں کی ضروریات پوری کرے گا، ان کے بارے میں خیر خبر رکھے گا، تو اس سے کیا ہوگا؟ مال میں بھی اضافہ ہوگا اور عمر میں بھی اضافہ ہوگا۔ رشتوں کو پہچاننے کا ایک اور فائدہ، جبیر بن مطعم کہتے ہیں انہوں نے عمر بن خطاب کو ممبر پر کہتے ہوئے سنا، اپنے نسب ناموں کو سیکھو، یہ بھی ایک علم ہے۔ پھر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اللہ کی قسم، دو بھائیوں کے مابین ایک بات ہوتی ہے، یعنی کوئی تنازع ہوتا ہے، آرگیومنٹ ہو جاتی ہے، اگر آدمی یہ جان جائے کہ ان دونوں کے مابین اندرونی رشتہ داری کیا ہے، تو یہ چیز اس کو اس کے پردے کو چاک کرنے سے بچا لے گی۔ یعنی جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ یہ خون کا رشتہ ہے اس کے ساتھ میرا، تو پھر تھوڑا لحاظ ہو جاتا ہے۔ دو بھائیوں سے مراد حقیقی بھائی نہیں، حقیقی بھی ہو سکتے ہیں اور کزنز بھی ہو سکتے ہیں، برادری جس کو بولتے ہیں نا، برادری کا لفظ فارسی میں کس سے ہے؟ برادر، برادر بھائی کو کہتے ہیں۔ آپس میں جب لوگوں کے درمیان کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد اگر یہ پتا ہو کہ کون کتنا قریبی ہے، تو انسان لحاظ میں پھر ایک دوسرے کی برائیاں یا خاندان کے اندرونی معاملات جو ہیں ان کو باہر نشر نہیں کرے گا، ایک دوسرے کا لحاظ کرے گا۔